جمعہ 10 مارچ، سیروین کے ساتھ سہیل حلیم کا سلام۔ یو این کے مطابق میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو انسانیت سوز جرائم کا سامنا ہے، لیکن جمہوریت کی علم بردار اونگ سان سوچی کیوں خاموش ہیں؟ تجزیہ نگار۔
کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میری لڑائی آج جمہوریت کی لڑائی ہے، اور ایک بار جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی برما میں تو ہم سوچیں گے ان چھوٹے مسائل کے بارے میں۔
تفصیلات خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے اعلیٰ عہدیدار نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ ملک میں اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف برمی فوجی دستے انسانیت سوز جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یانگی لی کا کہنا ہے کہ وہ پیر کو اقوام متحدہ سے باقاعدہ مطالبہ کریں گی کہ وہ ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے۔ مس لی کا کہنا تھا کہ امن کی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کی زیر قیادت چلنے والی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آخر کار یہ حکومت ہی ہوتی ہے، یعنی سول حکومت، جسے ایسے ہولناک تشدد اور غیر انسانی جرائم کے بڑے پیمانے پر ہونے والے کیسز کا جواب دینا پڑتا ہے جو اس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیے۔ اقوام متحدہ نے ترکی پر ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں متعدد بار حقوق انسانی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بدامنی کے دوران 1.5 برس کے عرصے میں وہاں 2000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2015 سے دسمبر 2016 کے درمیان اس علاقے سے تقریباً 5 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، جن میں اکثریت کردوں کی تھی۔ اس علاقے کی مواصلاتی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ ترک حکومت اور کردستان ورکرز پارٹی کے درمیان 2 سال تک جاری رہنے والی جنگ بندی کا جولائی 2015 میں خاتمہ ہو گیا تھا۔ ادھر جنوبی کوریا کی سپریم کورٹ نے ملک کی صدر پارک گن وے کے مواخذے کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ وہ جنوبی کوریا کی جمہوری طور پر منتخب ہونے والی پہلی رہنما ہیں جنہیں ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہے۔ سنیے سبا ناز سے۔
بدعنوانی کے ایک سکینڈل میں صدر پاک گن ہے اور ان کی ایک قریبی دوست چوئے سن شل کے ملوث ہونے کے الزام کے بعد پارلیمان نے ان کا مواخذہ کیا تھا، جس کے بعد جنوبی کوریا کی سپریم کورٹ نے اس مواخذے کے عمل پر سماعت کی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر پاک گن ہے نے خفیہ سرکاری معلومات کو راز رکھنے کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی اہم دستاویزات کو لیک کیا اور اپنی دوست کو حکومتی معاملات میں مداخلت کی اجازت دے کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ اب جنوبی کوریا کو آئندہ مئی تک ایک نئے صدر کو منتخب کرنا ہوگا۔ صدر پاک گن ہے کو گزشتہ دسمبر میں ہی صدارتی ذمہ داریوں سے دستبردار کر دیا گیا تھا اور صدر کے فرائض ملک کے وزیر اعظم نبھا رہے تھے۔
ادھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں لاکھوں شہری سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں۔ بی بی سی کی تحقیقات کے مطابق امریکہ میں خواتین فوجیوں کی برہنہ تصاویر کو انٹرنیٹ پر شائع کرنے کا سلسلہ صرف امریکی بحری فوج تک ہی محدود نہیں بلکہ ملک کی تمام مسلح افواج تک پھیلا ہوا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایسا رویہ امریکی اقدار کے خلاف ہے۔ سنیے ذیشان علی سے۔
گزشتہ ہفتے امریکی مرینز کی جانب سے فحش تصاویر مرینز یونائیٹڈ نامی فیس بک گروپ میں شیئر کی گئی تھی، جس پر محکمہ دفاع نے معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ تاہم بی بی سی کی تحقیقات کے مطابق مسلح افواج کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہلکار بھی ایک میسج بورڈ پر خواتین فوجیوں کی سینکڑوں تصاویر شائع کرتے رہے ہیں اور اکثر خواتین کی شناخت، ان کے نام اور تعیناتی کے مقام بھی شائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس فیس بک گروپ کو اب بند کر دیا گیا ہے، تاہم یہ میسج بورڈ اب بھی عام رسائی میں ہے اور معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ فیس بک پر ان تصاویر کو جاری کرنے کا انکشاف سابق اہلکار تھامس برینن کی غیر سرکاری تنظیم وار ہارس نے کیا تھا۔
ترکی کے شہر استنبول میں ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر ٹی وی ٹاور سے ٹکراتا ہوا ہائی وے پر گر کر تباہ ہوا۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 2 پائلٹ، 4 غیر ملکی اور 1 ترک شہری سوار تھا۔ اس حادثے میں 2 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دنیا کی سیمنٹ بنانے کی سب سے بڑی کمپنی لافارج ہیلوسیم پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے بولی نہ لگانے کے لیے شدید دباؤ ہے۔ فرانس کے صدر نے اس کمپنی کو کہا ہے کہ وہ بولی لگانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ واضح رہے کہ فرانسیسی حکومت امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار کی تعمیر کے سخت مخالف ہے اور وہ اس سے نقل مکانی کرنے والوں کے خلاف ایک اقدام تصور کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں برس عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان دیوار کی تعمیر کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں مدت میں توسیع کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. تاہم حکمراں اتحاد میں شامل ایک جماعت اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کی مخالفت کی ہے, جس کے بعد اسے کمیٹی کو سپرد کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. جنوبی کوریا کی صدر کو بدعنوانی کے ایک کیس کے سلسلے میں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا بل پارلیمان میں پیش تو کر دیا گیا ہے, لیکن منظور کیسے ہوگا؟ تفصیلات پروگرام میں شامل رہیں گی, لیکن آغاز برما یا میانمار سے, جہاں اقوام متحدہ کی ایک اعلی اہلکار یانگلی لی کا کہنا ہے کہ وہاں فوج اور پولیس ملک کی روہنگیا مسلمان اقلیت کے خلاف انسانیت سوز جرائم کی مرتکب ہو رہی ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ پیر کے روز جنیوا میں یو این کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے باضابطہ طور پر اس بات کا مطالبہ کریں گی کہ ان الزامات کی تفتیش کے لیے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا جائے, اسی طرز پر جیسا شام اور شمالی کوریا کے لیے کیا گیا تھا. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
اقوام متحدہ کی ایک اعلی اہلکار ینگ ہی لی نے کہا ہے کہ میانمار میں فوج اور پولیس ملک کی روہنگیا مسلمان اقلیت کے خلاف انسانیت سوز جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے. بی بی سی کی جوانا فشر سے بات کرتے ہوئے میانمار میں حقوق انسانی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی نے کہا کہ وہ پیر کو اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی انکوائری کمیشن کو تحقیقات کے لیے باضابطہ درخواست بھی دے رہی ہیں. مسلی کا کہنا تھا کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ظلم و زیادتی نظام کا حصہ ہے اور امن کی نوبیل انعام یافتہ آن سان سوچی کی حکومت کو اس کی کچھ ذمہ داری تو لینا ہوگی. آخر کار یہ حکومت ہی ہوتی ہے, سول حکومت, جسے ایسے ہولناک تشدد اور غیر انسانی جرائم کے بڑے پیمانے پر ہونے والے کیسز کا جواب دینا پڑتا ہے جو اس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیے. واضح ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی زیادہ تر آبادی ریاست رکھائن میں مقیم ہے, جہاں اکتوبر میں برمی فوج نے انسداد دہشت گردی مہم شروع کی تھی. تاہم اس کارروائی کے آغاز سے اب تک 75,000 افراد ملک چھوڑ کر بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مسلی کا کہنا تھا کہ یقیناً میانمار کی فوج, سرحدی محافظوں اور پولیس کی جانب سے انسانیت کے خلاف جرائم کیے گئے ہیں. بی بی سی کو بھی برمی فورسز کی جانب سے ریپ اور قتل کیے جانے کی متعدد شہادتیں ملی ہیں, جس کے بارے میں میانمار کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہا ہے. البتہ میانمار میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایلچی ینگ ہی لی کا کہنا ہے کہ انہیں ان الزامات کی تفتیش کے لیے میانمار کے شورش زدہ علاقے تک آزادانہ رسائی نہیں دی گئی. تاہم بنگلہ دیش میں موجود پناہ گزینوں سے بات کر کے انہیں معلوم ہوا ہے کہ صورتحال ان کی توقعات سے کہیں بدتر ہے. میانمار میں ایک سال سے برسر اقتدار جماعت کی قائد آن سان سوچی نے اس حوالے سے بی بی سی کی جانب سے انٹرویو کی درخواست رد کر دی ہے. تاہم ان کی جماعت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ میانمار کا داخلی معاملہ ہے اور اس حوالے سے الزامات بڑھا چڑھا کے پیش کیے جا رہے ہیں. ان کی جماعت کے ترجمان وینٹن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں آن سان سوچی کے پاس فوج کو روکنے کی طاقت نہیں ہے. اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی کی جانب سے انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام پر ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں روہنگیاؤں کی ہلاکت کی خبریں بڑھا چڑھا کے پیش کی گئی ہیں اور بعض اوقات اقوام متحدہ بھی غلط ہوتی ہے. دوسری جانب میانمار میں سیکیورٹی فورسز اور ریاست شان میں مقامی نسل سے تعلق رکھنے والے باغیوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد کم از کم 20,000 افراد سرحد عبور کر کے چین میں داخل ہو گئے ہیں. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقے نینسین پر بنائے گئے کیمپوں میں ان افراد کی انسانی بنیادوں پر مدد کی جا رہی ہے. بیجنگ میں نیوز کانفرنس کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان گینگ شوانگ نے صورتحال پر قابو پانے کا مطالبہ کیا.
چین اور میانمار کی سرحد کے امن اور سکون کا تعلق میانمار کی صورتحال سے ہے۔ چین اس معاملے میں شامل تمام فریقین پر زور دے رہا ہے کہ وہ جھڑپوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کریں اور سرحدی علاقے میں جلد از جلد استحکام لانے کے لیے مؤثر اقدامات لیں۔ چین میانمار میں امن عمل کی حمایت کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ تمام فریقین اپنے اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات اور مشاورت جیسے پرامن طریقے استعمال کریں گے اور امن عمل کو برقرار رکھیں گے۔
واضح رہے کہ آنگ سان سوچی کی حکومت دہائیوں پرانے اس تنازع کو ختم کرانے کی خواہاں ہیں، جبکہ یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ اس تنازع سے ملک سے نقل مکانی کرنے والوں کا ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔
شمائلہ خان، میانمار کے لیے تنازعات کوئی نئی بات نہیں، عرصے سے وہاں فوجی حکومت تھی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے آنگ سان سوچی کی لمبی تحریک اکثر سرخیوں میں رہتی تھی، لیکن اب آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی خود اقتدار میں ہے، تو پھر تشدد کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے خاطر خواہ کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ تجزیے کے لیے میں نے دلی کی جواہر لال یونیورسٹی میں بین الاقوامی سفارتکاری کے سابق پروفیسر پشپیش پنت سے بات کی اور پوچھا کہ روہنگیا مسلمان آخر نشانے پر کیوں ہیں؟
دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ شروعات اگر ہم کریں تو یہاں سے کریں کہ روہنگیاؤں کا مسئلہ کیا ہے۔ روہنگیا مسلمان جب ہم کہتے ہیں تو ہم اسے ناحق الجھا دیتے ہیں۔ روہنگیاؤں کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر مردم شاعری کریں تو ان کی تعداد بہت کم ہے اور ایک طرح سے وہ ایک عادل زندگی بسر کرتے تھے جو اینیمسٹک ٹرائبل لائف فارم تھا۔ بہت حال میں ان کا کنورژن ہوا ہے اسلام میں، تو وہ تین طرح سے ڈپرائیوڈ ہو گئے ہیں۔ تعداد کم ہے، وہ ایتھنک مائنورٹی ہیں کیونکہ نسلی طور پہ وہ برمن لوگوں سے، شان سے، کچن وغیرہ سے بالکل فرق ہیں جو برما کے اور ٹرائبلز ہیں۔ اور ان کی تیسری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ریلیجس مائنورٹی ہیں، وہ ایتھنک مائنورٹی ہیں، وہ نیومیریکل مائنورٹی ہیں، اور وہ بستے جس علاقے میں ہیں وہ ایک ٹرائی جنکشن ہے نو مین لینڈ کا، کہ میانمار کی برما کی سرحد ملتی ہے بنگلہ دیش سے، ایک چھور اس کا ملتا ہے ہندوستان کی طرف۔ تو کل ملا کے وہ نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں، ان کو کوئی اپنا مانتا نہیں ہے، اور اقتصادی حالات ان کے بڑے خراب ہیں، وہ لٹریسی لیول بڑا کم ہے۔ تو ایک طرح سے، ہر طرح سے وہ ایکسپلوائٹڈ اور ڈپریسڈ اور ہیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ کافی بڑی تعداد میں انہوں نے بنگلہ دیش میں پناہ لی ہے، بہت بڑی تعداد میں انڈیا کی کئی سینٹرز میں بھی وہ لوگ آباد ہیں، تو انہیں وہاں سے کیوں بھاگنا پڑ رہا ہے اور تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟
نہیں دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں بھی بہت ان کا خیر مقدم نہیں کیا جا رہا، اور ہندوستان میں بھی تریپورہ وغیرہ میں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو شک کی نگاہ سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ ہندوستان میں آتے ہیں یا بنگلہ دیش میں آتے ہیں تو ان کی حالت اسی طرح کی ہوتی ہے جو چکماز کی ہوتی ہے یا اراکانی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ناحق اس مسئلے کو الجھاتے ہیں، جب انسانی جرائم کے شکار ہوتے ہیں وہ، تو لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ پرووک تو نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ایسا ہے تو ان کو ریکروٹنگ گراؤنڈ نہیں بنا رہی ہے، یہ بہت آسانی سے وہ فدائین فوج میں شامل ہونے تو نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ان کی آخری بدقسمتی ہے کہ ان کی پہچان روہنگیا مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں مسئلے کی جڑ، جھگڑے کی جڑ وہ ہے جو کردوں کی طرح ہے کہ آپ کی بستی بساست پھیلی ہوئی ہے تین چار ممالک کے بیچ میں، آپ کی پہچان آپ کھڑے اس لیے جا رہے تھے کہ آپ کی نیومیریکل مائنورٹی تھی، آپ دوسروں سے فرق نسل کی لحاظ سے تھے، اور آپ پچھڑے رہ گئے تھے کہ آپ دور دراز جنگلی علاقے میں رہتے تھے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ہندوستان کے نارتھ ایسٹ ناگا ہلز کا، میزوز کا، اور گاروز کا، اور جیتیاز کا ہوتا ہے، جو ڈومیننٹ مائنورٹی ٹرائبل ہوتی ہے وہ دوسرے کو اپنے سے کمزور کو دباتی ہے۔ مگر آج کل مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ روہنگیا کہتے ہیں آپ کے ذہن میں نقشہ ابھرتا ہے روہنگیا مسلمان کا، جس کا جھگڑا بدھسٹ برمن سے ہو رہا ہے اور بنگلہ دیشی مسلمان سے بھی ہو رہا ہے۔
اچھا پشپیش پن صاحب، آپ نے بدھسٹ میجورٹی کا برما میں ذکر کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آنگ سان سوچی جو انسانی حقوق کی ایک بہت بڑی علمبردار مانی جاتی رہی ہیں اب تک، انہوں نے اس معاملے میں مداخلت کیوں نہیں کی ہے؟ ان کی طرف سے کوئی واضح کوئی پیغام، کوئی سخت احکامات اس طرح کے کہ یہ تشدد روکا جائے، ان کی کیا مجبوریاں ہیں؟
آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ اور پیچیدہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ہمیں چیزیں یاد آتی ہیں۔ جیسے آپ فلسطینیوں کو لیجئے کہ فلسطینیوں کو سب سے زیادہ شکار بنانے والے نشانہ وہ اسرائیلی یہودی ہیں جو خود سیکنڈ ورلڈ وار میں نازیوں کے دوارا جینوسائڈ کا نشانہ بنائے گئے تھے۔ तो मुझे लगता है कब जिसका शिकार हुआ है वो शिकारी में बदल जाता है, ये कहना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल है। आज किन वजूहात से आंग सान सू ची जो खुद रहनुमा थी और हिमायत करती थी इंसानी हकूकों की, वो खुद आज चुप रह रही है? तो वो चूंकि उनको लगता है कि मेरी लड़ाई आज जमहूरियत की लड़ाई है, और एक बार जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो जाएंगी बर्मा में तब हम सोचेंगे इन छोटे मसाइल के बारे में। मुझे लगता है दिक्कत ये है ना कि कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ जो एक जहनीत तैयार हो रही है आज की दुनिया में, वो सिर्फ हिंदू हिंदुस्तान में नहीं है, वो सेकुलर हिंदुस्तान में नहीं है, वो अमेरिका में नजर आ रही, वो यूरोप में नजर आ रही। वो जो राइट विंग रिवाइवलिज्म अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म है, वो बदकिस्मती से बगदादी साहब ने जो कहर बर्पा किया है और जिस तरह की हैवानियत का की नुमाइश की है, तो सब लोगों को लगता है कि एक तो झगड़ा कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ है, तो बाकी सारी चीजें दरकिनार हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये मसले इतने आसान नहीं जितना यूएन रिपोर्टियर की रिपोर्ट कहती है। ये उनके साथ जातियां हो रही हैं, मगर इसलिए नहीं हो रही कि वो मुसलमान है।
अच्छा बस
हो रही कि वो रोहिंग्या है
जी। अच्छा बस मुझे आखिर में ये और बताइए कि क्या जो खित्ते की सुपर पावर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर चाइना है या हिंदुस्तान है, और मगरबी दुनिया का इस पूरे तनाजे में या इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल है, अगर कोई रोल है तो?
देखिए रोल ये है कि जहां तक चाइना का सवाल है, वो तो सब कुछ बर्दाश्त करता है। जो चीनी हलाक हुए कराची के टेररिस्ट अटैक्स में, उसको भी चीन ने बखुशी बर्दाश्त किया है। जब चीनी बंधक बनाए गए, चीन के चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी है। जो उनके ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान से उनके ऊपर हमले होते हैं, उसको भी वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। वो चीनी इस मामले में अल्ट्रा रियल पॉलिटिकल है, और अमेरिकन भी कोई ह्यूमन राइट्स के उनके डबल स्टैंडर्ड्स है, अपने लिए एक है दूसरी दुनिया के लिए और है। हिंदुस्तान के संग भी दिक्कत यही है कि हिंदुस्तान रोहिंग्याओं की अगर हिमायत करता है तो हमारे अपने यहाँ जो करोड़ों मुसलमान हैं उनके बारे में भी जो शिकायत उठ रही है कि उनके साथ ज्यादतियां हो रही है, उसके बारे में क्या करेगा? लोग कहेंगे आपको रोहिंग्याओं की तो बड़ी फिक्र पड़ी है, मगर यहाँ पर क्या वरना फसादात में जो लोग मारे जा रहे या जो शक्की सुई के कारण परेशान हो रहे हैं उनका आप क्या कर रहे हैं?
ये थे तजनगार पुष्पेश पंत। आइए सरहद पार इंडिया में दाखिल होते हैं, जहां कल 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में तकरीबन 1.5 महीने से इंतखाबी अमल जारी था, और अब फैसले की घड़ी आ पहुंची है। कल दोपहर तक सूरत हाल बिल्कुल वाजह हो जाएगी, लेकिन तब तक निगाहें एग्जिट पोल्स पर टिकी रहेंगी, जिनका दावा है कि यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभर रही है। लेकिन एग्जिट पोल्स का मसला यह है कि ये अक्सर गलत साबित होते हैं। मैंने दिल्ली में प्रवीण राय से बात की, जो इस तरह के जायजों के माहिर हैं, और पूछा कि इन एग्जिट पोल्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है।
देखिए अब स्टार्ट तो 1990s में ही हुआ था, तो एग्जिट पोल्स के प्रेडिक्शन शुरू में तो बहुत सही हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे पार्टियां बढ़ रही है, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और तो उस हिसाब से अब काफी मतलब वोटर्स के जो चॉइसेस है उसमें काफी बिखराव हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अब एग्जिट पोल्स जो है वो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, उनका उन मतलब वो सही हो या गलत हो, तो वो बढ़ता चला गया है। और अब ये बताना है कि मतलब एग्जिट पोल अब कुछ पोलिटिकल पार्टीज और कुछ चैनल्स अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ स्टिंग ऑपरेशन में इस टाइप की बातें उठ के आई थी, तो ये बढ़ती ही जा रही है। तो अभी जैसे कल ही के एग्जिट पोल्स की हम बात करें तो कल यूपी पे 7 एग्जिट पोल्स आए हैं, तो ये जो पोल्स आए हैं उसमें जैसे दिख रहा है बीजेपी को मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, मतलब जो और उसमें जो सबसे कम सीट दिया जा रहा है 151 दिया है, जो सबसे ज्यादा वो 285, जो कि बेसिकली एक लैंडस्लाइड है, एक बिल्कुल मोदी वेव है, ठीक है। तो अभी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि बिहार में इन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी थी कि बिल्कुल बीजेपी को लैंडस्लाइड दिखा रहे थे, जबकि बिल्कुल उल्टा हुआ, उसके बाद से काफी भरोसा कम हो गया है एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स के ऊपर। जैसे मैं आपको एक और घटना देता हूँ, जैसे बिहार में एक ओपिनियन पोलिंग इंडस्ट्री ने बिल्कुल ठीक दिखाया था कि महागठबंधन को बहुत बड़ा मेजोरिटी आ रहा है, तो न्यूज चैनल ने उसको रोक दिया, बोले नहीं सारे ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, एक बड़ा जीत हो रहा है, तो आप कैसे उनका दिखा सकते, तो उसको रोक दी गई थी।
प्रवीण राय साहब, आपने किताब लिखी है मेजरिंग वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, तो क्या मुझे बताएंगे कि इस इलेक्शंस में आपने कुछ फर्क देखा कि जिन बुनियादों पर लोग वोट डालते हैं उसमें कोई तब्दीली आई है क्या?
ये तो रिजल्ट आने के बाद ही और एक पोस्ट पोल सर्वे होगा तभी पता चलेगा कि मतलब वोटिंग बिहेवियर में कुछ मेजर चेंज आया है और लोगों ने वोट इस बार यूपी में किस मुद्दे पे दिया है, डेवलपमेंट था, या फिर वो कब्रिस्तान और शमशान का इशू उठ रहा था, उस टाइप की बातें हो रही थी कि हिंदू और मुस्लिम में फर्क होता है। तो ये रिजल्ट आने के बाद और यदि हम एक पोस्टल सर्वे करते हैं उसके बाद वोटर से विस्तृत एक सर्वे करते हैं तो ये बातें निकल के आती है।
अच्छा, बस आखिर में प्रवीण राय साहब ये और बताइए, आप तो इस फील्ड के माहिर हैं, कल जब रिजल्ट आएंगे तो आपको कोई हैरत होगी कि जो ये एग्जिट पोल्स हैं इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो जाए, या आपको लगता है कि नहीं मोर और लेस इन्हीं लाइंस पर रिजल्ट आएगा?
देखिए, ऐसा है कि ओपिनियन पोलिंग तो मैंने बहुत सालों तक किया है और अब है कि मेरा बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, हमारे ऑफिस में हमारे एक बड़ा प्रोग्राम करता है, लेकिन 2014 से ही मैं ओपिनियन पोलिंग और एग्जिट पोलिंग इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे लोग इसकी क्रेडिबिलिटी खराब करें, तो उस समय से मैं काफी वार्निंग दे रहा हूँ। और यदि उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल होता है एक सही प्रेडिक्शन करना, और अभी मैंने एक बार फिर से सबको आगाह किया है, मैंने अभी एक ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल लिखा है जो कि 2-3 दिन पहले आया है, उसमें भी मैंने आगाह किया है, मैंने पूरी ओपिनियन पोलिंग की हिस्ट्री दिखाई है यूपी में कि ठीक है और मतलब किस तरह से मैक्सिमम टाइम लोग गलत ही होते हैं, बहुत कम ही इंस्टेंसेज हुए पिछले 10 साल में जब लोग मतलब सही बता पाए।
कोई केस याद आता है कि जब ओपिनियन पोल बिल्कुल ठीक साबित हुए?
यूपी में
या इंडिया में कहीं भी नेशनल इलेक्शंस में?
नहीं, नेशनल इलेक्शंस में आप देखेंगे तो 98-99 वो पीरियड था जिस समय CSDS करती थी और NDTV से इंटेक्ट रनर वाई करते थे, तो उस समय की प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट मैच करती थी। तो ये आप देखेंगे कि वो एक पीरियड था जबकि जो प्रेडिक्शन होता था रिजल्ट वही होते थे, लेकिन जो गड़बड़ शुरू हुआ है नेशनल लेवल पे वो 2004 से शुरू हुआ है, और उसके अलावा बहुत सारे स्टेट इलेक्शन में बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शन हुए हैं। 2005 में जब हमने बिहार इलेक्शन का प्रेडिक्शन किया था तो बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन किया था और रिजल्ट भी एग्जैक्टली वही आया था।
ये थे राय आमा के जायजों के माहिर प्रवीण राय। आइए वॉशिंगटन का रुख करते हैं। अमरीकी पार्लियामान के ऐवान नुमाइंदगान में एक बिल पेश किया गया है जिसका मकसद पाकिस्तान को दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार देना है। बिल के पेश करने वाले रुकन पार्लियामान टेड पो ने अमरीका और पाकिस्तान के रिश्तों में इनकलाबी तब्दीली का मुतालबा भी किया है। तफसीलात बताने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से टेलीफोन लाइन पर नामा निगार ब्रजेश उपाध्याय मौजूद हैं। ब्रजेश, बिल में और क्या बातें शामिल हैं?
देखिए, मोटे तौर पर पहले उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक ऐसा इत्तेहादी मुल्क है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसने बरसों से अमेरिका के दुश्मनों का साथ दिया है और मदद की है। और टेड पो ने उस बिल में यह भी लिखा है कि ओसामा बिन लादेन को पनाह देना हो या फिर हक्कानी नेटवर्क के साथ साठगांठ हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान किसके साथ है उसके काफी सबूत है और ये वाजे है कि वो अमरीका के साथ नहीं है। तो और टेड पो के बारे में बताने की जरूरत है कि वो ऐवान नुमाइंदगान में दहशतगर्दी पर जो बनी हुई सब कमेटी है उसके सरबरा है और इसके पहले भी वो पाकिस्तान की पॉलिसीज पर सख्त तनकीद करते रहे हैं और इस पर एक बिल भी पेश कर चुके हैं, और इस बिल के तहत अमरीकी सदर को 90 दिनों के अंदर जवाब देना होगा कि पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है या नहीं, और उसके 30 दिनों के बाद वजीर खारजा को एक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें उन्हें या तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल करने का ऐलान करना होगा या फिर तफसील से वो वजूहात बताने होंगे कि क्यों उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता।
अच्छा ब्रजेश, ये तो एक प्राइवेट मेंबर बिल है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो क्या ये माना जाए कि इसके मंजूर होने का इम्कान ना होने के बराबर है?
आप कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन यहां ये बताने की जरूरत ये भी होगी कि टेड पो ने एक और मेंबर डेना रोरा बेकर के साथ मिलकर पिछले सितंबर में एक ऐसा ही बिल पेश किया था, लेकिन उसके पास होने के आसार बेहद कम थे क्योंकि ओबामा इंतजामिया अपने आखिरी दौर में थी और उस पर बहस या किसी फैसले का वक्त ही नहीं बचा था। इस बार ये बिल ऐसे वक्त पर पेश हुआ है जब कुछ दिनों पहले वाशिंगटन के कई जाने माने थिंक टैंक और जनूबी एशिया मामलों के माहिरीन ने भी एक बेहद सख्त रिपोर्ट कांग्रेस, व्हाइट हाउस, पेंटागन और CIA के सामने पेश की थी जिसमें इसी से मिलती जुलती सलाह दी गई थी, और इसे जारी करने वाली हेरिटेज इंस्टीट्यूट ट्रंप इंतजामिया के काफी करीब मानी जाती है। पाकिस्तान की दलील रही है यहाँ वाशिंगटन में कि दुनिया ये नहीं देख रही है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कितनी कुर्बानियां दी हैं और उससे हमेशा और करो की मांग की जाती रही है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस में पाकिस्तान पर लगाम कसने की मांग करने वाली आवाजें पहले से काफी तीखी हैं और ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, वजीर दिफा जेम्स मैटिस हों और आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सरबरा जॉन मैकेन जैसे लोग जो जनूबी एशिया पर खासी पकड़ रखते हैं, उनकी राय ये रही है कि पाकिस्तान को सख्त पैगाम देने की जरूरत तो है लेकिन अमेरिका को उससे एंगेज करते रहना होगा। और जौहरी हथियारों को लेकर के भी तशवीश का इजहार किया गया और उसे एक बड़ी वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ बिल्कुल तोड़ नहीं सकता है। और इसलिए
ब्रजेश
को
ब्रजेश
में शामिल करना
ब्रजेश बहुत बहुत
मुश्किल फैसला होगा।
बहुत शुक्रिया ब्रजेश।
रोल साउंड कैमरा एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
दाम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
या पुरान जलेबी माशूक भरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
और अब खेलों की खबरों के साथ सवानास।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान और बैट्समैन शाजेब हसन को पीर और मंगल के रोज तलब किया है और उनसे कहा है कि वो करप्शन स्कैंडल से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात से आगाह करें। इस स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस दो खिलाड़ी शर्जील खान और खालिद लतीफ पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं और क्रिकेट बोर्ड इन दोनों से भी तफ्तीश करेगा। इस सिलसिले में पीसीबी 3 रुकनी ट्रिब्यूनल तश्कील दे चुका है। श्रीलंका ने बांग्लादेश को गोल में होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन जीत के लिए 457 रन का हदफ दिया है। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 67 रन बना लिए हैं लेकिन जीत के लिए उसे मजीद 390 रन दरकार हैं। इससे कबल श्रीलंका ने आज अपनी दूसरी इनिंग्स उपल थरंगा की सेंचुरी की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर 274 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। उधर जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्तितम पर जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बनाए हैं। इससे कबल न्यूजीलैंड की टीम आज अपनी पहली इनिंग्स में 341 रन बनाकर आउट हो गई थी। कप्तान केन विलियमसन ने स्कोर की, वो रबादा की गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हुए। अफगानिस्तान की T20 क्रिकेट टीम ने लगातार 10 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस वक्त अफगानिस्तान सबसे ज्यादा 20 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम है। आज इंडिया के शहर ग्रेटर नोएडा में होने वाले दूसरे T20 में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 17 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क पांव के फ्रैक्चर की वजह से इंडिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाएंगे और फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन का कहना है कि पुलिस उनकी टीम के प्लेयर्स के साथ एयरपोर्ट पर होने वाले झगड़े की तहकीकात कर रही है। फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के फैंस एफए कप में बारसा से शिकस्त पर गुस्से में आ गए जिसके इजहार के लिए उन्होंने एयरपोर्ट पर पेरिस रवानगी के लिए मौजूद टीम के प्लेयर्स की तौहीन की और जारहाना अंदाज में उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की।
सर्वीन आप बीबीसी की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में खवातीन को जिंसी तौर पर हिरासा किए जाने के वाकयात कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन ये मसला कितना संगीन है और खवातीन खुद को महफूज रखने के लिए क्या कर सकती हैं? यही मौजू था आज हमारे फेसबुक लाइव का, जो अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।
म्यांमार के लिए अक्वामे मुतहदा में इंसानी हकूक के आला अहदेदार ने कहा है कि मुल्क में अकलियती रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बर्मी फौजी दस्ते इंसानियत सोज जराइम के मर्तकब हुए हैं। जनूबी कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सदर पार्क गुनहे के मुआखिजे को दुरुस्त करार देते हुए उन्हें उनके अहदे से बरतरफ कर दिया है। اقوام متحدہ نے ترکی پر ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیڑھ برس کے عرصے میں وہاں 2000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بی بی سی کی تحقیقات کے مطابق امریکہ میں خواتین فوجیوں کی برہنہ تصاویر کو انٹرنیٹ پر شائع کرنے کا سلسلہ صرف امریکی بحری فوج ہی نہیں بلکہ ملک کی تمام مسلح افواج تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پروگرام میں ابھی آنے کو ہے فوجی عدالتوں پر تنازع کا ذکر۔ اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک سے بات کریں گے اور سنیے گا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ لیکن پہلے ایک اور بڑی عالمی خبر۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گن ہے کو بدعنوانی کے کیس کے سلسلے میں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اب ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد دو مظاہرین کے ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے۔ کیس کی تفصیلات کے ساتھ فراز ہاشمی۔
پارک جنوبی کوریا کی جمہوری طور پر منتخب پہلی رہنما ہیں جنہیں ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا ہو۔ سبھی ججوں نے متفقہ طور پر اپنے فیصلے میں پارلیمان کی جانب سے ان کا معاوضہ کرنے کو درست قرار دیا ہے۔
ان کو برطرف کرنے سے آئین کو تحفظ فراہم کرنے میں بڑی مدد ملے گی، لہذا تمام ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ پارک گنہے کو ان کے عہدے سے برطرف کرتے ہیں۔
بدعنوانی کے ایک اسکینڈل میں صدر پارک اور ان کی ایک قریبی دوست چوئی سنسل کے ملوث ہونے کی بنا پر پارلیمان نے ان کا معاوضہ کیا تھا۔ ملک کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے 8 ججوں نے صدر پارک کو برطرف کرنے سے قبل پارلیمان کی جانب سے ان کے معاوضے کے عمل پر تفصیل سے سماعت کی۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق عدالت نے کہا کہ صدر پارک نے خفیہ سرکاری معلومات کو راز رکھنے کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی اہم دستاویزات کو لیک کیا اور اپنی دوست چوئی کو حکومتی معاملات میں مداخلت کی اجازت دے کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ چیف جسٹس لی جنگ می نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کے فعل نے جمہوریت کی روح اور قانون کی حکمرانی کو سنگین طور پر چوٹ پہنچائی ہے۔ صدارت کے عہدے سے انہیں برطرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی کوریا کو آئندہ مئی تک ایک نئے صدر کو منتخب کرنا ہوگا۔ اس فیصلے سے صدر پارک اس استثناء سے بھی محروم ہو چکی ہیں جو بطور صدر ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اب ان پر بدعنوانی کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ صدر پارک کو گزشتہ دسمبر میں ہی صدارتی ذمہ داریوں سے دستبردار کر دیا گیا تھا اور صدر کے فرائض ملک کے وزیر اعظم نبھا رہے تھے۔ صدر پارک کی قریبی دوست چوئی سنسل دھوکہ دہی اور اقتدار کے ناجائز استعمال کے الزامات میں زیر حراست ہیں۔ ان پر جنوبی کوریا کی کمپنیوں سے بھاری رقم بٹورنے کے الزامات ہیں۔ مس چوئی کو اختیارات کے غلط استعمال اور فراڈ کی سازش سمیت متعدد الزامات کا سامنا ہے، لیکن دونوں خواتین بدعنوانی اسکینڈل کے الزامات سے انکار کرتی رہی ہیں۔
یہ تھے فراز ہاشمی، اور اس خبر کی مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری فیس بک، آپ ہمارے بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ پتہ آپ کو معلوم ہی ہے، bbcurdu.com۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ تاہم حکمراں اتحاد میں شامل جے یو آئی ایف اور حزب مخالف کی طرف سے مخالفت کے بعد اسے دوبارہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ بل پیش تو کر دیا گیا ہے، لیکن اتنی مخالفت کے باوجود اسے منظور کیسے کرایا جائے گا؟ یہ سوال میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک سے کیا۔
جی، یہ تو ایک بہت ہی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید اب حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ پہلے تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں، وہ 2 سال کی مدت کے لیے فوجی عدالتوں کی جو مدت ہے اس میں توسیع کے لیے راضی ہو گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو پیپلز پارٹی کی جو 9 تجاویز ہیں ان میں انہوں نے 1 سال کی مدت کا کہا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فوجی افسر ملٹری کورٹس میں بیٹھ کر مقدمات کی سماعت کرے گا اس کے ساتھ سیشن جج یا اڈیشنل سیشن جج بھی بیٹھا ہونا چاہیے، اور جس کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ متعلقہ جو صوبے ہیں اس کا چیف جسٹس دے گا۔ لیکن ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ بل جو ہے وہ پیش کرتی ہے قومی اسمبلی میں پیر کے روز، تو قومی اسمبلی سے تو وہ یقینی طور پر پاس ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو رولنگ پارٹی ہے اس کی اکثریت ہے۔ لیکن گورنمنٹ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ سینٹ میں ہے۔ سینٹ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اس لیے وہاں پر یہ بل بظاہر منظور ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اور اگر انہوں نے اس کو پیپلز پارٹی کی تجاویز کو شامل نہ کیا جو کہ میری سینٹ میں حزب اختلاف ہیں چودھری اعتزاز احسن ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی اگر ہماری تجاویز اس بل میں شامل نہ کی گئیں تو ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو ایسے حالات میں بظاہر کافی مشکل نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس بل کو فوری طور پر پاس کروا سکے گی۔ اگر سینٹ سے بھی پاس نہ ہوا تو پھر حکومت اس بات پر بھی غور کر سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس بل کو پیش کیا جائے، اور ایسی صورت میں حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کروا سکتی ہے۔
شہزاد، مولانا فضل الرحمان نے بھی آج تقریر کی ہے اس مسئلے پر پارلیمان میں، ان کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا جو ان کے اور دیگر دینی سیاسی جماعتوں کے جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بل میں جو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مذہب یا کسی بھی فرقے کو تعلق رکھنے والے اگر لوگ دہشت گرد ہیں یا شدت پسندی کے مقدمات میں ملوث ہیں تو انہیں کسی طور پر بھی مذہب یا کسی فرقے کے ساتھ منسلک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی پہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ کم از کم یہ جو بل آپ لوگ پیش کر رہے ہیں اس میں یہ الفاظ جو ہیں مذہب سے متعلق جو الفاظ ہیں وہ نکال دیے جائیں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا مولانا فضل الرحمان نے، جن کی جماعت حکمراں اتحاد میں شامل ہے، کہ اگر اس میں کوئی ترمیم نہ لائی گئی یا الفاظ میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی تو ان کی جماعت پارلیمنٹ میں جب یہ بل پیش کیا جائے گا تو وہ اس کی حمایت نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ اس کے حق میں ووٹ دے گی۔
ہمیشہ اس تاثر کو زندہ رکھا جاتا ہے کہ جب بھی دہشت گردی کا لفظ آتا ہے اسے مذہب کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، کبھی کسی مکتب فکر کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، کبھی ان کی تعلیم گاہوں کی طرف اور مدارس کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر کبھی بھی قرین انصاف نہیں۔ پاکستان میں تمام مکاتب فکر ایک سے زیادہ مرتبہ متفقہ قراردادیں پاس کی ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ، ہم پاکستان کے قانون کے ساتھ، ہم پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ہیں۔
شہزاد، بس آخر میں یہ اور بتائیے کہ کیا آپ کو کیا بتا رہے ہیں آپ کے ذرائع کہ حکومت پیپلز پارٹی سے کچھ بات چیت کر رہی ہے یا بات چیت کے راستے اس وقت بند ہیں؟
دیکھیں آج جب یہ بل پیش ہونا تھا تو قابل ذکر بات یہ ہے کہ نہ تو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ موجود تھے اور نہ ہی ان کے پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر موجود تھے، تو لگ یہی رہا ہے بلکہ اسپیکر نے جو بل پیش کر رہے تھے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ان جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں اور ان کے جتنے بھی خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب تک اس معاملے پر پارلیمانی رہنماؤں کے 9 اجلاس ہو چکے ہیں اور 9 اجلاسوں میں ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ تو نکلا نہیں ہے۔ امکان یہی ہے کہ پیر کے روز سے جب یہ اجلاس شروع ہوگا تو اس سے پہلے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ایک مرتبہ پھر ہونے کی توقع ہے، جس کے بعد شاید اگلے ہفتے تک یہ بات واضح ہو سکے گی کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ جو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کی 9 تجاویز کو اس ترمیم میں شامل کر لے۔
نامہ نگار شہزاد ملک، مجھے نہیں معلوم کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان آج کل جو چل رہا ہے اسے سیاست کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس واقعے کی گونج سوشل میڈیا پر بھی سنائی دے رہی ہے۔ آئیے آپ کو اسلام آباد ہی لیے چلتے ہیں جہاں ہماری آن لائن ٹیم کے شیراز حسن اس وقت موجود ہیں۔ شیراز، پہلے مختصراً یہ بتائیے کہ یہ قصہ ہے کیا؟
معاملہ تو یہاں سے شروع ہوا کہ کچھ دن قبل جب عمران خان کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی سوشل میڈیا کے ذریعے، جس میں انہوں نے پی ایس ایل میں لاہور میں جو منعقد کیا گیا فائنل میچ تھا اس میں جو غیر ملکی کھلاڑی تھے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ ان کو کہا کہ ریلو کٹا ہے اور فٹیچر جیسے الفاظ استعمال کیے، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا عام عوام کی طرف سے بھی اور حکومتی ارکان کی طرف سے بھی۔ تو کل جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکمران جماعت کے جاوید لطیف صاحب نے عمران خان کو ایک بار پھر کڑے ہاتھوں سیدھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں کہا کہ اور انہیں کسی حد تک غدار بھی قرار دے دیا گیا، جس پر اپوزیشن جماعت کے پاکستان تحریک انصاف نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، احتجاج کیا اور نقطۂ اعتراض نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایوان چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد تھوڑی تلخ کلامی ہوئی ایوان کے باہر دونوں رہنماؤں کے درمیان باقی کے درمیان۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید نے ایک مکہ جھڑنے کی کوشش کی خالد جاوید لطیف صاحب کو.
اب میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو سب کو معلوم ہی ہے, تو یہ تو ہوا بیک گراؤنڈ. اب یہ بتائیے کہ اب یہ جنگ سوشل میڈیا پر بھی لڑی جا رہی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
ہاں تو بالکل یہی ہوا کہ جب جیسے ہی انہوں نے مکہ جڑا تو اس کے بعد پھر جاوید لطیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسی زبان استعمال کی کہ جو شاید ہم آن ایئر نہ کر سکیں, تو اور سوشل میڈیا پر اس کا شدید رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا, اور دونوں جانب سے حکومتی ارکان کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس معاملے کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شروع کیا گیا. ایک اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی کچھ ایسی آوازیں ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی جنہوں نے جاوید لطیف کے بیان کی مذمت کی کہ شاید انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں تو ابھی بھی ہمیں مین اسٹریم کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ دکھائی دے رہے ہیں ان میں عمران خان اگر اصل پٹھان ہوتا, یا اس میں پھر میں پھر دوبارہ سی بات کروں گا کہ ایسے ٹرینڈ ہیں.
ہاں نہیں نہیں بالکل شیراز, آپ احتیاط سے کام لیں, لیکن مجھے تھوڑا سا بس ایک براڈ پکچر میرے لیے پینٹ کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ زبان تو ہم استعمال نہیں کر سکتے, لیکن میرے لیے تھوڑی سی ایک تصویر منظر کشی کر دیں کہ جو مین جہت ہے, ڈائریکشن ہے بحث کی, وہ کیا ہے؟
ہاں مثلاً یہ انم چیما ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مراد سعید کو بھی اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر ان کے رہنما کے بارے میں یا ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی انہیں ابیوز کرے یا ان کا نام لے اور ان کو منہ کے جڑنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. نازیہ یوسف زئی کہتی ہیں کہ جاوید لطیف ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, مرد اپنی غیرت اور انا کے اطمینان کے لیے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو گالی دینا شاید اپنا حق سمجھتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر ہما ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ان دونوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, جاوید لطیف کے خلاف بھی اور مراد سعید کے خلاف بھی. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی ہیں علی زابدی, وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد سعید کو شاید عمر اور تجربے کا لحاظ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ جاوید لطیف ان سے کافی بڑے ہیں, سینیورٹی کا خیال کرنا چاہیے تھا. اسی طرح احسن اقبال وفاقی وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ جاوید لطیف کا جو بیان ہے اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان میں شائستگی بھی برقرار رکھنی چاہیے.
شیراز بہت بہت شکریہ. سوشل میڈیا کی بحث ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی, لیکن آپ نے جو تصویر پیش کی وہ کافی دلچسپ بھی ہے اور تکلیف دہ بھی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں آپریشن رد الفساد کے تحت گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. صوبے کے کوئٹہ ڈویژن سے اب تک جو گرفتاریاں کی گئی ہیں ان میں زیادہ تر افغان شہری شامل ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
شدت پسندی کے عالیہ واقعات کے بعد رد الفساد کے نام سے شروع کیے جانے والے آپریشن کے تحت بلوچستان سے ایک مرتبہ پھر گرفتاریوں میں تیزی لائی گئی ہے. ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے تحت ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے جو یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں.
رد الفساد کے حوالے سے ایک پریونٹیو اسٹریٹجی کے طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون یہاں قانونی طور پہ رہتا ہے اور کون غیر قانونی طور پہ. تو جو غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کے اگینسٹ بھی ہم نے ایک جاری رکھا ہوا ہے سلسلہ.
کوئٹہ شہر اور کوئٹہ ڈویژن کے دیگر اضلاع چاغی, نوشکی, قلعہ عبداللہ, پشین, لورلائی اور جوب سے بھی رد الفساد کے آغاز کے بعد سے اب تک 800 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ان میں سے زیادہ تر افغان شہری ہیں. ڈی آئی جی پولیس کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے تحت ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے جن کے پاس قانونی دستاویز یا افغان مہاجر کارڈ ہیں,
لیکن اس دوران ہم نے صرف کوئٹہ میں 621 جو ہیں تارکین وطن پکڑے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کسی قسم کی کوئی دستاویز نہیں ہوتی. اگر کوئی ریفیوجی کارڈ ہے تو وہ ہمارے اس آپریشن کا حصہ نہیں ہے. یہ جو ایفرٹ ہماری ہے اس میں تارکین وطن جو غیر قانونی ہے اس میں ایف سی کی الگ ایفرٹ ہے, اور وہ بھی تقریباً 300 کے قریب جو میری اطلاعات ہیں, جو مجھے پورا نہیں پتا لیکن پوری میری اطلاعات ہیں, وہ بھی کر چکے ہیں.
کوئٹہ ڈویژن کے علاوہ بلوچستان کے دیگر علاقوں سے بھی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. تاہم سرکاری سطح پر دیگر 5 ڈویژنوں میں ہونے والی گرفتاریوں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں. اس سے قبل پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد بھی بلوچستان سے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی تھیں. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق رد الفساد سے قبل 29,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب بی بی سی کی ایک اور اسپیشل انویسٹیگیشن کا ذکر. بی بی سی کی تحقیقات کے مطابق امریکہ میں خواتین فوجیوں کی برہنہ تصاویر کو انٹرنیٹ پر شائع کرنے کا سلسلہ صرف بحریہ نہیں بلکہ ملک کی تمام مسلح افواج تک پھیلا ہوا ہے. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں سے.
گزشتہ ہفتے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق امریکی مرینز کی جانب سے فحش تصاویر مرینز یونائٹیڈ نامی فیس بک گروپ میں شیئر کی گئی تھیں، جس پر محکمہ دفاع نے معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ بی بی سی کی تحقیقات کے مطابق مسلح افواج کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہلکار بھی اس میسج بورڈ پر خواتین فوجیوں کی سینکڑوں تصاویر شائع کرتے رہے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایسا رویہ ان کے اقدار کے خلاف ہے۔ ان میسج بورڈز پر مرد اہلکار اکثر پہلے اپنی خواتین ساتھیوں کے کپڑوں میں ملبوس تصاویر شائع کرتے ہیں، پھر دیگر صارفین سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کے پاس ان کی برہنہ تصویر ہے۔ ایسی برہنہ تصاویر کو ونز یعنی جیت کہا جاتا ہے، جن پر غیر مہذب تبصرے سامنے آتے ہیں۔ ایسے پیغامات میں اکثر خواتین کی شناخت، ان کے ناموں اور تعیناتی کے مقام بھی شائع کر دیے جاتے ہیں۔ فیس بک پر بنایا گیا مرینز یونائٹیڈ نامی گروپ، جس کے 30,000 حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکار ارکان ہیں، اب بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ میسج بورڈ اب بھی عام رسائی میں ہے۔ مرینز کے اعلی افسر سرجن میجر رونلڈ گرین نے اس واقعے پر ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ یہ ہمارے اختیار اور میراث پر براہ راست حملہ ہے۔ اس رویے سے ساتھی مرینز، خاندان کے ارکان اور عام شہریوں کو ٹھینس پہنچی ہے۔ امریکی بحریہ کے جرائم سے متعلق محکمے این سی آئی ایس نے بھی اس معاملے کی تحقیقات شروع کی ہے، جبکہ سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی اس معاملے پر آئندہ ہفتے ایک سماعت کرے گی۔ این سی آئی ایس نے اس معاملے میں امریکی فوجیوں سے معلومات فراہم کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ بدھ کو دو ایسی خواتین جن کی برہنہ تصاویر شائع ہوئی تھیں منظر عام پر آئی ہیں، اور انہوں نے دیگر ساتھیوں سے بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ فیس بک پر ان تصاویر کو جاری کرنے کا انکشاف سابق اہلکار تھامس برینن کی غیر سرکاری تنظیم وار ہارس نے کیا تھا۔ برہنہ تصاویر کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں سے کچھ باہمی اجازت سے کھینچی گئی ہیں، لیکن انہیں بغیر اجازت کے شائع کیا گیا۔
نصرت جہاں، پاکستان میں خواتین کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اس فیسٹیول میں صرف خواتین کی بنائی ہوئی فلموں کو ہی اسکرین کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے فیسٹیول کی بانی اور منتظمہ مدیحہ رضا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ فیسٹیول میں جو فلمیں دکھائی جائیں گی وہ کن کن ممالک سے آئی ہیں۔
اس سال 18 فلمیں اسکرین کر رہے ہیں، جس میں سے قریباً 10 جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں اور باقی 8۔
تو وہ جو 8 دوسرے ممالک سے ہیں وہ کون کون سے ملک ہیں اور کیا کوئی ٹاپک بیس تھا؟
ہمارے پاس فلمیں ریسیو ہوئی ہیں نیپال سے، ملیشیا سے، نائجیریا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور ایک برمنگھم سے بھی ہے۔ اور ہم لوگوں نے اناؤنس جب یہ فلم فیسٹیول کیا تھا تو 3 تھیمز رکھی تھیں: جینڈر ایکویٹی، وائلنس اگینسٹ ویمن، اینڈ ویمن آف ونڈر۔
لوگ آ کیوں نہیں رہے وہاں سے؟ صرف لوکل خواتین ہوں گی؟
فلم فیسٹیول میں یہ ہوتا ہے کہ جب شارٹ لسٹ ہوتی ہیں یا فلم اسکرین ہوتی ہیں تو وہ فلم فیسٹیول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے ٹریول اکوموڈیشن پرووائڈ کرے۔ ہم لوگوں کا کیونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور ہم خود سے کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ نان فنڈیڈ ہے، نان اسپانسرڈ ہے، تو ایٹ دس اسٹیج ہم لوگ یہ ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس لیول پہ کریں۔
آرٹ تو ایک ایسی چیز کہی جاتی ہے کہ جس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، سرحد نہیں ہوتی، جینڈر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ کریٹیویٹی ہوتی ہے۔ وائی یو ڈیسائیڈڈ کہ صرف خواتین کا ایک فلم فیسٹیول ہونا چاہیے؟
میں یہ فیل کرتی تھی کہ اس فیلڈ میں لڑکیاں بہت کم ہیں، بہت زیادہ، تو میں کہتی تھی کہ کیوں ایسا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتی یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے، کیا ہے ایسا؟ تو میں نے یہ پلیٹ فارم پھر جو ہے وہ اسی اس میں ریفرنس میں بنایا ہے کہ صرف میں ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے یہ کیٹر کروں، کیونکہ ینگ لڑکیاں اور خواتین یہ اظہار کرتی ہیں کہ جی ہمارے پاس اپرچونیٹیز کی کمی ہے، خواتین کے لیے کچھ فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہے، اور اسپیشلی فلم ایک ایسا ایریا ہے کہ اس میں تو بہت ہی مطلب کم ہے، انڈر ریپرزینٹیڈ ہے۔ تو اس میرے اس پروجیکٹ کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ مرد حضرات کو ایلیمینیٹ کریں اپنے سرکل سے، بلکہ صرف یہ ایک ایفرٹ تھی کہ خواتین کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ ان کی آواز جو ہے وہ یہاں سب سے زیادہ سنی جائے گی۔
صحیح، لیکن اس سے آپ نہیں سمجھتی کہ ایک یہ بھی ایلیمنٹ آئے گا کہ کمپٹیشن تھوڑا سا محدود ہو جائے گا، مطلب صرف خواتین کا آپس میں ہی کمپٹیشن رہے گا؟ اور
بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے، یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے، پہلی دفعہ ہے
فیسٹیول کا پائلٹ پروجیکٹ۔ یہ تھی پاکستان میں خواتین کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی بانی مدیحہ رضا۔ اور اب کھیلوں کا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔
شکردوار ہیں عرفان، تو پھر ان کے خلاف بھی ایک شو کاز نوٹس ہوگا؟
ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کے بعد گروم کیا جائے۔
10 اوورز میں 110 رنز کیے تھے میں نے، 250 کو چیز کیا تھا۔
شاداب خان، حسین طلعت اور فخر زمان پر سلیکٹرز کا اعتماد، پی ایس ایل کی کارکردگی قومی کیمپ میں لے آئی۔ کرپشن اسکینڈل، شرجیل اور خالد لطیف پر مضبوط گرفت، لیکن محمد عرفان سے رعایت کیوں؟ اور کراچی کی کلب کرکٹ میں جارحانہ بیٹنگ کرنے والے ہمایوں سومار، جن سے ہر بالر ڈرتا تھا۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان سپر لیگ کے آغاز ہی میں کرپشن اسکینڈل سامنے آنے کے بعد اس لیگ کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس میں مبینہ طور پر ملوث دو کرکٹرز شرجیل خان اور خالد لطیف کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ ساتھ ہی باہر سے ڈوریاں ہلانے والے ناصر جمشید کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کرپشن اسکینڈل کا فیصلہ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 رکنی ٹرائبونل تشکیل دیا ہے، جس کے سربراہ ریٹائرڈ جسٹس اصغر حیدر ہیں اور اس میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء اور وسیم باری بھی شامل ہیں۔ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ یہ ٹرائبونل کب سے اپنا کام شروع کرے گا اور اندازن کتنا وقت لگے گا اسے فیصلہ کرنے میں۔
بہت جلدی ہو جائے گی، اس ٹھیک ہے، ایک قسم سے کورٹ کیس بن جاتا ہے یہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لائرز کو بھی لے کے آئیں، تو تیاری ہماری طرف سے ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ اصغر صاحب سے میں بھی کہوں گا کہ جی اس کو جلدی منعقد کر کے اور سامنے لے آئیں۔
شہریار خان سے میرا اگلا سوال تھا کہ فاسٹ بالر محمد عرفان کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ وہ اس کرپشن اسکینڈل میں کلیئر کر دیے گئے ہیں، پھر یہ خبر آئی کہ کلیئر نہیں کیے گئے۔ اگر ایسا ہے تو انہیں پورے ٹورنامنٹ میں کھیلنے کی اجازت کیوں دی گئی، جبکہ شرجیل اور خالد لطیف کو معطل کرنے میں آپ نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی؟
انویسٹیگیشنز جاری تھے اور اب بھی ہیں۔ جب انویسٹیگیشنز یہ دکھائے گی کہ ان کا کوئی قصور ہے یا قصوروار ہے عرفان، تو پھر ان کے خلاف بھی ایک شو کاز نوٹس ہوگا، تمام چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں وہ کرنی پڑیں گی، لیکن ابھی تک اس میں کوئی فائنلائزیشن نہیں ہوا ہے اس کا۔ جن لوگوں پر اس وقت فوکس ہے وہ ایک تو عرفان بھی ہے، لیکن یہ نہ بھولیے کہ ایکٹیو کرکٹر ناصر جمشید، اس کا بڑا غلط قسم کا رول رہا ہے اس میں۔ جمشید کے خلاف بھی ضرور ایکشن لیا جائے گا اور یہی ٹرائبیونل اس کے خلاف جو بھی ایکشن لینا ہے لے گی۔
شہریار خان سے میرا آخری سوال کپتان مصباح الحق سے متعلق تھا کہ کیا مصباح نے بورڈ کو اس بارے میں مطلع کر دیا ہے کہ ویسٹ انڈیز کا دورہ ان کا آخری دورہ ہوگا؟
ہم ان کو باہر نہیں کریں گے، لیکن ویسٹ انڈیز کے دورے کے بعد خیال یہ ہے کہ وہ خود ہی کہہ دیں گے کہ جی میرا یہ آخری دورہ تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ویسٹ انڈیز کا ان کو یہ ٹور مل جائے، تو کم از کم ہی شوڈ گو آؤٹ ود ہیڈ ہیلڈ ہائی، یعنی ان کی اتنے خدمات ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے کہ میں ان کو بٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا میں تیار ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ ویسٹ انڈیز ٹور کے لیے ہو جائیے آپ۔
پاکستان سپر لیگ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں چند نوجوان کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی کرکٹ تک آنے کا راستہ نکال لیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے شاداب خان، حسین طلعت اور لاہور قلندر کے فخر زمان ان 31 کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہیں ویسٹ انڈیز کے دورے کی تیاری کے لیے قومی کیمپ میں شامل کیا گیا ہے۔ میں نے سپر لیگ کی فاتح پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ محمد اکرم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پہلی سپر لیگ کی طرح دوسری سپر لیگ سے بھی نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے، لیکن یہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہو اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟
ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کے بعد گروم کیا جائے۔ کرکٹ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فاسٹ ٹریک آپ کرتے ہو کسی بچے کو اگر وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، لیکن میں اس کے بھی حق میں اس طرح نہیں ہوں کہ کسی کو گلی سے اٹھا کے آپ بالکل انٹرنیشنل کھلا دیں گے۔ اس کو ایک پروسیس سے گزرنے دیا جائے، اس کا ایک پاتھ وے بنایا جاتا ہے، وہ انڈر 14، انڈر 16، انڈر 19، یہ ساری کھیلتے ہوئے آئے، گریجولی آئے، اور پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکا آئے تو وہ کم از کم انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے سے پہلے 2 سال ڈومیسٹک کرکٹ ضرور کھیلے۔ بچہ ڈومیسٹک کرکٹ جب کھیل کے آئے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یا جب پوری گرومنگ اس کی ہوگی اس کے بعد اس کا جو مین فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے گا اس کے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں ہوگی انڈر پریشر کھیلنا۔ جب آپ ایک بچے کو لاتے ہو ایک دم سے کھلا دیا، اگر اس نے اچھا نہ کیا تو پھر آپ اس کو اگر دیکھنا بھی نہیں چاہتے یا اس کو وہ اہمیت نہیں دیں گے تو وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جو ہماری ڈومیسٹک ہے اس کو کمپیٹیٹیو کیا جائے، جتنی بھی 5 فرینچائز ہیں ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے، یہ سارے پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں ڈومیسٹک کرکٹ گراس روٹس میں، ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ الائن کیا جائے۔
اور اب ذکر کراچی کی کلب کرکٹ کے ایک ایسے زبردست بیٹسمین کا جو جب تک کریز پر رہے بالرز پر خوف ہی طاری رہا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ یہ کیا سلوک روا رکھیں گے۔ ہمایوں سمار کی جہرانہ بیٹنگ 70 اور 80 کے اشرے میں رمضان میں ہونے والے ٹورنامنٹس میں شائقین کی خاص توجہ کا مرکز ہوتی تھی۔ ہمایوں سمار گزشتہ 35 سال سے دبئی میں مقیم ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے دوران میری ان سے ملاقات ہوئی تو گئے دنوں کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ میرا ہمایوں سمار سے پہلا سوال یہی تھا کہ ناظم آباد سپر کپ آپ کی جارحانہ بیٹنگ کی وجہ سے آج بھی یاد رکھا جاتا ہے، آپ کے پاس کیا یادیں ہیں اس ٹورنامنٹ کی؟
ایکچولی ایک ہینڈی کیپ تھا ٹانگ کا، تو سب سے پہلے میں نے کراچی جم خانہ میں اسلم سنجرانی ہوتے تھے اس زمانے میں، انہوں نے مجھے چانس دیا تھا اور میں نے 10 اوور میں مجھے یاد پڑتا ہے 1 رن بنایا تھا۔ تو اسلم سنجرانی نے سراج الاسلام بخاری سے کہا کہ یہ آپ نے مجھے کیا دے دیا ہے، اور وی لاسٹ دیٹ میچ۔ یہ 1976-77 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ٹرانسفارم کیا اپنے ٹیم کو، میں نے کہا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، تو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اور ڈفرینٹ اسٹروک جو آپ کہتے ہیں لوگ، یہ دل اسکوپ، اس ٹائم میں میں نے یہ مطلب دل اسکوپ تو نہیں کہہ سکتے، آف کی بال کو میں لیگ سلپ پہ ڈیفلیکٹ کر دیتا تھا میں، تو وہ اس زمانے میں میں نے کیے تھے اسٹارٹ۔
ہمایوں سمار سے میرا اگلا سوال تھا کہ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ آپ کا دایاں پیر پولیو سے متاثرہ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے سنگلز لینے کے بجائے چوکے چھکے لگانے کا طریقہ اختیار کیا۔
یہ پولیو افیکٹڈ کہہ سکتے ہیں، رائٹ لیگ پولیو افیکٹڈ تھا، بٹ وہ ایکچولی پولیو نہیں تھا، یہ میرے خیال ہے کچھ مسلز جو ہیں وہ ویک ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ہے۔ اس کو میرے پیرنٹس نے کافی ٹرانسفارم کیا، ہیٹ ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا تھا، اس زمانے میں جو ٹریٹمنٹ ہوتا تھا وہ میکسیمم ٹرائی کیا تھا، اور لوگوں نے کہا تھا مجھے کہ ایکیوپنکچر کروا لو اور اس کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا۔ وہ مسلز میں فلو نہیں تھا، یعنی بلڈ فلو نہیں تھا، اس وجہ سے ہے، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا مگر اسپیڈ سے رن نہیں لے سکتا تھا، رن میں ضرور لیتا تھا اور فیلڈنگ بھی کرتا تھا۔
میں نے ہمایوں سمار سے پوچھا کہ کوئی ایسی اننگز جو آپ کو ابھی تک یاد ہو۔
سپر کپ کی جو 20 T20 جسے کہہ لیں آپ، وہ تھی، اس میں 10 اوورز میں 110 رنز کیے تھے، میں نے 250 کو چیز کیا تھا، تو وہ سب سے بڑا چیز تھا اس زمانے میں۔ اور اس کے علاوہ میری ایک اننگ تھی جو میرے خیال ان نوٹسڈ ہے، NED سے جب میں کھیل رہا تھا پنجاب یونیورسٹی، جو کہ 8 out of 10 ٹائمز چیمپئن رہی ہے انٹر یونیورسٹیز کی، اس کے اگینسٹ میں نے بفور لنچ 149 کیے تھے نیاز اسٹیڈیم میں۔
ہمایوں سے میں نے پوچھا کہ شائقین آپ کی جہرانہ بیٹنگ کے دیوانے تھے، آپ کے جلد آؤٹ ہونے پر یقیناً انہیں غصہ تو آتا ہوگا۔
مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں ناظم آباد سپر کپ جب کھیل رہا تھا، تو وہاں 2-3 لڑکے آئے تھے، لانڈی سے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم ہمایوں بھائی 2 بسز بدل کے آئے ہیں، تقریباً 2.5 گھنٹہ لگا ہے ہمیں یہاں آنے میں، اور ہم صرف آپ کا میچ دیکھنے آئے۔ تو کبھی کبھی میں جلدی بھی آؤٹ ہو جاتا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے، شاید اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کے لیے بہت افسوس ہوتا تھا۔ دے یوزڈ ٹو لو می۔
ہمایوں سمار سے میرا آخری سوال تھا کہ آپ پاکستان چھوڑ کر دبئی آ گئے، تو کیا یہاں بھی کرکٹ سے ناطا برقرار رہا؟
پاکستان سے میں یہاں انجینئرنگ بیس پہ نہیں آیا تھا، میں کرکٹ ہی بیسس تھا، عبدالرحمان بخاطر مجھے لائے تھے اور علی انور کی ہیلپ سے، اور جب میں یہاں آیا تو میں نے یہاں عبدالرحمان بخاطر ڈنٹ الاؤ می ٹو گو بیک، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری طرف سے کھیلے، اور اس کے بعد پھر میں نے آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو اسکور ڈبل سینچری ان 25 اوورز، اور پھر یہاں ڈبل وکٹ ہوا تھا، تو میں نے یو اے کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور میں نے این بوتھم کو اس میں 1 اوور میں 2 چھکے مارے تھے، اور جو کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور کپل دیو کو 2 چھکے مارے تھے۔
اور ہمایوں سمار کی اسی گفتگو پر اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
کپل دیو کے 2 چھکوں کی یاد ان کی زندگی کا ہائی لائٹ ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کوئی غیر معمولی بات نہیں، اس پر آج ہمارا ایک فیس بک لائیو تھا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس وقت بھی ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک، پاکستان میں اسرار الحق، پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی چودھری، سہیل حلیم اور ساتھیوں سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
म्यांमार के लिए अक्वामे मुतहदा में इंसानी हकूक की आला अहदेदार ने कहा है कि मुल्क में अकलियती रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बर्मी फौजी दस्ते इंसानियत सोज जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। बच्चों की इमदाद के इदारे सेव दी चिल्ड्रन ने खबरदार किया है कि सोमालिया में हैजे की वबा बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस और तुर्की की अस्करी एजेंसियों के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित को खुशाइंद करार दिया है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हेलीकॉप्टर तबाह होने से 5 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। जनूबी कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सदर के मुआखसे को दुरुस्त करार देते हुए उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।